الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الامین. خواتین و حضرات، ہم حج و عمرہ کے مقامات کا مطالعہ کر رہے تھے. اس میں ہم نے مواقیت کا مطالعہ کیا، یعنی وہ مقامات جن کو میقات کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، جن کے بارے میں یہ قانون بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے وہاں جاتا ہے تو وہ جیسے ہی میقات کے قریب پہنچے گا یا اس کے برابر سے گزرے گا تو اس کو احرام باندھ لینا چاہیے. تو یہ پانچ مقامات ہیں، ان کا ہم نے ذکر پڑا. اس کے بعد اب بیت الحرام ہے، اور ظاہر ہے کہ مقامات حج و عمرہ میں سب سے زیادہ غیر معمولی اہمیت اسی کو حاصل ہے. اس کے بارے میں میں نے آپ کو کچھ مختصر سی تاریخ بتائی اس کی، کہ یہ پرانا شہر ہے بکہ، اور بکہ کے معنی آباد جگہ ہی کے ہیں. یہ سطح سمندر سے کوئی 270 میٹر کی بلندی پر ہے، چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ غیر آباد تھا، اس میں اس زمانے میں بنو جرم آباد تھے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب سیدنا اسماعیل کو یہاں آباد کیا گیا تو انہی کے ہاں ان کی شادی ہوئی سیدہ بنت مزاز سے، یہ بنو جرمی کی ایک خاتون تھی. اور پھر سیدنا اسماعیل کے پاس اس کا اقتدار رہا، پھر ان کے بیٹے نابت کے پاس اس کا اقتدار رہا، اور نابت کی وفات کے بعد یہ اقتدار پھر بنو جرم کے ہاتھ میں چلا گیا. ان کے پاس بھی پھر زیادہ دیر تک نہیں رہا، بنو خزا اور بنو بکر اس کے اوپر حکمران ہو گئے. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ کوئی 2000 قبل مسیح آپ سمجھیے کہ دنیا میں تشریف لائے، تو اس کے بعد کی اس کی تاریخ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کم و بیش ایک صدی پہلے یہ حلیل بن حبشیہ کے زمانے میں دوبارہ بنی اسماعیل کو ملا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس کو اس شہر کا اقتدار خود حضور کی بعثت سے کوئی ایک صدی پہلے ملا ہے. اور بنی اسماعیل کی حکومت اس شہر کے اوپر، جیسے کہ اس زمانے کی وہ قبائلی سی حکومت تھی، دوبارہ قائم ہو گئی. یہ بات بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اس میں جو گھر انہوں نے بنایا تھا، ایسا نہیں ہے کہ جیسا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنا دیا تھا آج بھی ویسے ہی قائم ہے. جب وہ بنانے کے لیے آئے تھے تو اس وقت بھی یہ بالکل تباہ ہو چکا تھا، اور کوئی ایک پتھر بچا ہوا ان کو ملا تھا جس کو اب ہم حجر اسود سے تعبیر کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ جس وقت لوگ اس کے پاس سے جگہ جگہ بکھرے ہیں تو وہ اس کے ہی پتھر لے جاتے تھے تاکہ مقدس پتھروں کی حیثیت سے پھر وہ اپنے ہاں ان کو رکھیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ بت پرستی اور بہت سی دوسری بدعت بھی پیدا ہوتی تھی، لیکن کوئی نام و نشان اس کا اس کے نتیجے میں باقی نہیں رہا ہوا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آباد کیا، اس کی پرانی بنیادیں دریافت کی، اور ایک عمارت انہوں نے کھڑی کر دی. یہ بے چھت کی عمارت تھی. سیدنا ابراہیم کی عمارت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی. یہ عمارت جو سیدنا ابراہیم نے کھڑی کی وہ بھی گردش ایام سے محفوظ نہیں رہی، بلاخر منہدم ہو گئی. پھر اس کے بعد کچھ اختلافات ہیں مورخین کے ہاں، لیکن زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ پہلے امالکہ نے اس کو تعمیر کیا، پھر اس کے بعد قبیلہ جرم نے اس کو تعمیر کیا، پھر قبیلہ جرم کی عمارت بھی بعض حوادث کی طرف سے گر گئی تو قریش نے اس کی تعمیر کا دوبارہ بندوبست کیا. یہ وہ تعمیر ہے جس کا ذکر آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد یہ تعمیر ہوئی ہے. اور یہی تعمیر ہے کہ جس میں مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ خود حضور بھی شریک رہے، اور جس میں یہ جھگڑا پیدا ہو گیا تھا کہ اب حجر اسود کو کون نصب کرے گا. تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے آئے گا اس کے سپرد یہ معاملہ کر دیا جائے گا. حسن اتفاق سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے، اس وقت ابھی آپ نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے، تو سب لوگوں نے آپ کی سیرت اور کردار کا چونکہ اعتراف کرتے تھے تو یہ کہا کہ صادق اور امین آ گئے ہیں، ہم ان کا فیصلہ قبول کریں گے. تو آپ نے اس موقع کے اوپر پھر ایک چادر میں حجر اسود کو رکھا اور سب سے کہا کہ اس کو وہ لے کر قریب جائیں، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو نصب کر دیا. تو یہ وہ تعمیر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی ہے، یعنی اس کے 5 سال بعد حضور کو نبوت کا منصب عطا فرمایا گیا. اس کے بعد اب ہم، یہ میں نے ایک مختصر سا خلاصہ آپ کو بتا دیا، دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا. روایتوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدہ عائشہ کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ قریش کی تعریف قلب ملحوظ نہ ہوتی تو اس کا جو حصہ عمارت سے باہر رہ گیا اور حتیم کہلاتا ہے، آپ اسے عمارت میں شامل کر کے بیت اللہ کو اس کی اصل ابنائیمی بنیادوں پر استوار کر دیتے. یہ روایت میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ جب آخری حج کے موقع پر آپ آئے ہیں تو اس وقت سیدہ عائشہ سے آپ نے کسی موقع پر یہ کہا کہ اگر مجھے خیال نہ ہوتا کہ یہ لوگ کوئی فتنہ پیدا کریں گے اس لیے کہ نئے نئے ایمان لائے ہیں، تو میں بیت اللہ کو اس کی اصل بنیادوں پر استوار کر دیتا. میں نے یہ بتا دیا تھا آپ کو کہ قریش کے پاس حلال کی کمائی کم پڑ گئی تھی، تو وہ کوئی غلط روپیہ اس پر لگانے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ بیت اللہ کی پوری عمارت تعمیر نہیں کی گئی۔ جو حتیم ہے یہ اصل میں بیت اللہ کا حصہ ہے، اور بیت اللہ کی جو اصل عمارت ہے اس میں دو کونے بن جاتے تھے، اور یہ حصہ گول تھا محراب کی طرح جو سیدنا ابراہیم نے بنائی ہے، اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا ہے اور عمارت بنا دی گئی، یہ قریش نے تعمیر کیا تھا، یعنی کچھ حصہ باہر رہ گیا۔ تو حضور کا خیال یہ تھا، آپ نے خیال ظاہر کیا کہ مجھے اگر موقع ملتا تو میں اس عمارت کو اس کی اصل بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کر دیتا، اور اسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس کا دروازہ بھی نکال دیتا تاکہ لوگ آسانی سے جا سکتے، لیکن آپ نے یہ اقدام نہیں کیا۔ میں نے پچھلے نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس میں جہاں تک میں نے غور کیا ہے خیر ہی معلوم ہوتا ہے۔ ایک تو ہر آدمی کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ بیت اللہ کے اندر جانے کا شرف حاصل کر لیتا ہے، وہ حتیم میں چلا گیا تو وہ بیت اللہ کے اندر چلا گیا، وہ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، اور دوسرے یہ کہ اگر دروازہ نکال دیا جاتا تو اس کے نتیجے میں بہت جانے جاتی، یعنی لوگ ایک طرف سے داخل ہوتے دوسری طرف سے نکلتے، اس میں جو دکم پیل ہوتی وہ شاید اس سے بہت زیادہ ہو جاتی جو اب جمرات کے موقع کے اوپر ہوتی ہے، تو حضور نے نہیں کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ خواہش ظاہر کی، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے اور آپ اللہ کے پیغمبر تھے اس کو کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کس خیال کی تصویب نہیں ہوئی، آپ اس کو یوں چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن یہ بات آپ نے سیدہ عائشہ سے کہی تھی، چنانچہ پھر جب عبداللہ بن زبیر کی حکومت مکے پر قائم ہوئی تو وہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی سیدہ عائشہ تو ان کی خالہ ہیں، وہ سیدہ اسما کے بیٹے ہیں۔ جب ان کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے پہلا اقدام یہ کیا کہ یہ فیصلہ کر لیا کہ عمارت گرا دی جائے گی، اور عمارت گرا کے حضور کی اس خواہش کو پورا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ لوگوں نے بہت روکنے کی ان کو کوشش کی، سمجھانے کی بھی کوشش کی، باز نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ وہاں موجود تھے جن میں خود حضرت عبداللہ بن عباس جیسے جلیل القدر صحابی بھی تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ تو پھر جب یہ کام کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو مکے سے باہر چلے جائیں گے۔ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر گرفت ہو جائے، چنانچہ انہوں نے خود پھاوڑا پکڑ کے عمارت کو گرایا، اور اس کے بعد عمارت گرا دی گئی، اور اس میں کچھ ٹاٹ لگا کے ایک بنا دیا گیا انکلوجر سا جس کے گرد لوگ طواف کرتے رہے، اور عمارت تعمیر ہونا شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے پوری عمارت پھر ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کر دی، اور اس میں اسی طرح دروازہ نکال دیا، ان کی حکومت قائم نہیں رہ سکی۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے حملہ کیا، ان کو شکست ہو گئی، اور اس کے بعد وہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ قتل کر دیے گئے، اور ان کی ناش کئی دن تک مکے میں لٹکتی رہی۔ تو اس موقع کے اوپر جب عمارت ٹوٹ بھی گئی تھی تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو پھر دوبارہ انہی بنیادوں پر استوار کر دیا جائے۔ چنانچہ عبد الملک بن بروان کے حکم سے اس کو منہدم کر کے، عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی عمارت کو منہدم کر کے، دوبارہ قریش کی قائم کی ہوئی بنیادوں پر اس کو استوار کر دیا گیا۔ یعنی جو درمیان میں ایک یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد اس کا گویا انہوں نے اپنے لحاظ سے ازالہ کر دیا۔ تو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عبد الملک بن مروان جب آئے وہاں پہ تو ان سے کسی نے ذکر کیا کہ یہ اصل میں اس روایت کی بنیاد پر عبداللہ بن زبیر نے عمارت کو دوبارہ تعمیر کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مجھے پہلے بتایا جاتا تو شاید میں اس کو اسی طرح برقرار رہنے دیتا۔ بہرحال اللہ کا منشا یہی تھا، چنانچہ عمارت دوبارہ قریش کی بنائی ہوئی عمارت کے طریقے کے اوپر قائم ہو گئی۔ عبداللہ بن زبیر نے آپ کی اسی خواہش کے پیش نظر قریش کی بنائی ہوئی عمارت کو گرا کر اپنے زمانہ خلافت میں اسے اثر نو تعمیر کیا تھا، لیکن حجاج نے جب ان کے خلاف جنگ میں سنگباری کی تو یہ عمارت بھی ٹوٹ گئی۔ ان کی شہادت کے بعد اس نے عبد الملک بن مروان، یہ اموی خلیفہ ہیں، کے حکم سے اس کو منہدم کر کے ایک مرتبہ پھر قریش کی قائم کی ہوئی بنیادوں پر تعمیر کر دیا۔ اس کے بعد سے یہ اسی طرح قائم ہے۔ میں اس کی تحقیق نہیں کر سکا، لیکن بعض جگہوں پر مجھے یاد پڑتا ہے کسی زمانے میں مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات نظر سے گزری تھی کہ اس کے بعد پھر اس کو سلطان مراد کے زمانے میں دوبارہ بھی تعمیر کیا گیا، اس کو کچھ نقصان پہنچ گیا تھا، لیکن اس کی تحقیق نہیں ہو سکی۔ عام طور پر مورخین یہی کہتے ہیں کہ یہ عمارت وہی ہے جو عبد الملک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کو گرا کر دوبارہ بنائی تھی، گویا اب یہ عمارت عبد الملک بن مروان کی بنائی ہوئی عمارت ہے، اور یہ ٹھیک اسی طریقے پر بنا دی گئی ہے جس طرح اس کو قریش نے تعمیر کیا تھا۔ یعنی قریش سے پہلے بھی یہ عمارت اور طرح کی سی تھی، اور ان کے بعد بھی عبداللہ بن زبیر نے اس کو اس کی اصل بنیادوں پر قائم کر دیا تھا، لیکن یہ دوبارہ اپنی اسی حالت کی طرف لوٹا دی گئی۔ حجر اسود اس عمارت کے کونے میں نصب ہے، اس سے آگے، یہ حجر اسود وہ پتھر ہے کہ جو پہلی تعمیر کا، یعنی حضرت ابراہیم سے پہلے تعمیر کا آخری پتھر رہ گیا ہوا تھا، تو اسی کو یمین اللہ قرار دے کر اس کے ایک کونے میں نصب کر دیا گیا. اس سے آگے عمارت کا شمالی کونا رکن عراقی، مغربی کونا رکن شامی، اور جنوبی کونا رکن یمانی کہلاتا ہے. یعنی وہ جن ملکوں کی طرف وہ کونے ہیں انہی سے ان کا نام رکھ لیا گیا ہے، رکن عراقی اور رکن شامی اور رکن یمانی. جو یمن کی سمت میں ہے اس کو رکن یمانی کہہ لیتے ہیں. یہ حجر اسود جس کونے میں نصب ہے اس سے آگے جائیں تو یہ رکن یمانی ہے. اور اسی طرح ایک کونا جو عراق کی سمت میں ہے اس کو رکن عراقی کہہ لیا جاتا ہے. رکن عربی میں کونے کو کہتے ہیں، تو اس کے لوگوں نے نام یہ رکھ لیے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے یہ نام بھی اس کے کونوں کے پڑ گئے. بیت الحرام کا دروازہ زمین سے کوئی 2 میٹر اونچا ہے. اس کے اور حجر اسود کے درمیان کی دیوار کو ملتزم کہا جاتا ہے. ملتزم کا مطلب عربی میں یہ ہوتا ہے کہ جسے چمٹا جائے. یہ گویا آستانہ الہی کی دہلیز ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آستانے پر پہنچے ہیں، تو یہ اس کی دہلیز ہے، چوکھٹ ہے، جس سے چمٹ کر لوگ دعائیں کرتے ہیں. کیونکہ حضور نے بھی اس موقع پر دعا کی ہے، انبیاء علیہ السلام بھی دعائیں کرتے رہے ہیں، صالحین بھی دعائیں کرتے رہے ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ اپنے پروردگار کے گھر پہنچ گئے ہیں اور اب دہلیز کے اوپر سر رکھ کے، سینہ رکھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. عمارت پر سیاہ کپڑے کا ایک غلاف پڑا رہتا ہے جسے ہر سال تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ غلاف کب سے ڈالنا شروع کیا ہے اس کے بارے میں بھی مورخین نے بہت تفصیلات بیان کی ہیں کہ قدیم ترین زمانوں میں سے یہ غلاف اسی طرح ڈالا جاتا رہا ہے. یہ کسی زمانے میں سفید کپڑے کا ہوتا تھا، پھر اس کے بعد سرخ کپڑے کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ رہا یمن سے آتا رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ معلوم ہے کہ کالے کپڑے کو اختیار کر لیا گیا. پھر ہمارے زمانے تک مصر سے یہ آیا کرتا تھا، ایک مرتبہ پاکستان سے بھی اس کو تیار کر کے بھیجا گیا تھا، اور اب پھر سعودی حکومت نے باقاعدہ ایک وہاں پہ ادارہ بنا دیا ہے جو غلاف کی تیاری کا کام سارا سال کرتا رہتا ہے، اور یہ ہر سال تبدیل کر دیا جاتا ہے. عمارت پر سیاہ کپڑے کا ایک غلاف پڑا رہتا ہے جسے ہر سال تبدیل کر دیا جاتا ہے. عمارت کے صحن میں سفید رنگ کا ایک پتھر رکھا ہوا، خاکستری سے رنگ کا ہے، سفیدی مائل رنگ کا پتھر ہے. کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی پر کھڑے ہو کر اس کی دیواریں بلند کی تھی. قرآن مجید میں تو مقام ابراہیم کا لفظ اصل میں مکے کے لیے آیا ہے، لیکن لوگ اس کو بھی مقام ابراہیم کہتے ہیں، یعنی اس پر کھڑے ہو کر یہ روایت ہے کہ انہوں نے اس کی دیواریں بلند کی تھی. اس پتھر سے کچھ فاصلے پر ایک قدرتی چشمہ ہے جسے زمزم کہتے ہیں. بیت الحرام کی زیارت کے لیے آنے والے اس سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں. اس قدرتی چشمے کے بارے میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے قدیم تاریخوں سے کہ یہ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا گھر بنایا اس وقت سے ہی موجود رہا ہے، لیکن مٹی کی وجہ سے بعض اوقات اور امتداد زمانہ اور بارشوں کی وجہ سے بند ہو جاتا رہا ہے، جیسے کنویں بند ہو جاتے ہیں عام طور پر. تو اس طرح سے اس کو سیدنا ابراہیم کے زمانے میں جب سیدنا اسماعیل یہاں آباد ہوئے اس وقت بھی کھولا گیا ہوگا، پھر اس کے بعد کافی عرصہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح جاری رہا. حضور کے زمانے سے کچھ پہلے بھی یہ بند ہو گیا ہوا تھا، خود حضور کے دادا نے اس کو دوبارہ کھلوایا ہے. تو وقتاً فوقتاً جس طرح کہ بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے یا سیلابوں کی وہ نظر ہو جاتا رہا ہے، بالکل اسی طرح یہ چشمہ بھی بند ہو جاتا رہا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے سیدنا اسماعیل کا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن مجید اس کے بالکل خلاف ہے. قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سیدنا اسماعیل اور ان کی والدہ کو اس وقت یہاں آباد کیا ہے جب وہ اچھی خاصی عمر کو پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے قربانی کا واقعہ پیش آیا ہے. یہ کہ ایک بچے کو چھوڑ کر وہ یہاں چلے گئے تھے اور اس طریقے سے اس نے ایڑیاں رگڑی اور اس طرح سے چشمہ نکل آیا، یہ بس ایک داستان ہے جو ہمارے عام طور پر مشہور ہو گئی ہے، اور اس کو امام بخاری نے بھی نقل کر دیا ہے مختلف روایتوں کے ذریعے سے، لیکن یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن اس سے بالکل برعکس دوسری داستان سناتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اچھی عمر میں ان کو یہاں آباد کیا ہے. بہرحال یہ ایک قدرتی چشمہ ہے، اس کا نام پرانا نام زمزم چلا آ رہا ہے، اور بیت الحرام کی زیارت کے لیے آنے والے اس سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں. اس کے حدود چاروں طرف، یعنی اب جو بیت الحرام ہے، ایک تو وہ عمارت ہے جو بنا دی گئی ہے، لیکن حرم کے حدود کئی کلومیٹر تک وسیع ہے اور ہمیشہ سے معلوم اور متعین چلے آ رہے ہیں. یعنی یہ پہلے سے طے ہے، اس کی باقاعدہ نشان لگا دیے گئے ہوئے ہیں، اور یہ سیدنا ابراہیم کے زمانے سے بھی پہلے سے اسی طرح روایت چلی آ رہی ہے کہ یہ حدود حرم ہے. اس کے حدود چاروں طرف کئی کلومیٹر تک وسیع اور ہمیشہ سے معلوم اور متعین ہے. یہ پورا علاقہ، یعنی جس پورے علاقے کو گویا حدود میں مقید کر دیا گیا، یہ حرم کہلاتا ہے، جس میں کسی انسان یا جانور، حتیٰ کہ آپ سے آپ اگنے والی نباتات کو بھی نقصان پہنچانا ممنوع قرار دیا گیا ہے. حرم کا مطلب ہے حرمت قائم کر دی گئی ہے، اور ہر آدمی کو متنبع کر دیا گیا ہے کہ وہ یہاں آئے تو اس بات کا خیال رکھے کہ ان حدود میں کسی انسان کو، کسی جانور کو، یہاں تک کہ خود رو نباتات کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. یہ طریقہ. اب ظاہر ہے کہ اس معاملے میں جو یہ سختی کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پوری طرح متنبہ رہے, یعنی انہیں معلوم رہے کہ امن کی جگہ ہے. قرآن نے حرمن آمنہ اور مصابت للناس و امنہ کے الفاظ میں اس کی یہ حیثیت بیان فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامون قرار دیا گیا حرم ہے اور کسی کو اس کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمت اللہ الى یوم القیامہ وانه لم یحل القتال فیہ لاحد قبلی ولم یحل لی الا ساعۃ من نہار فهو حرام بحرمت اللہ الى یوم القیامہ لا یوزد شوقہ ولا ینفر صیدہ ولا یلتقط الا من عرفہ ولا یختلا خلا. آپ کا ارشاد ہے کہ یہ وہ شہر ہے جسے اللہ نے اس دن سے حرام ٹھہرایا ہے جب اس نے زمین و آسمان پیدا فرمائے تھے. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمانے سے گویا اس کو یہ حیثیت دے دی گئی جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور یہاں سیدنا آدم علیہ السلام آئے. لہذا اللہ کی قائم کردہ اسی حرمت کی وجہ سے یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. مجھ سے پہلے, حضور کا ارشاد ہے, مجھ سے پہلے کسی شخص کو اس میں قتال کی اجازت نہیں دی گئی. میرے لیے بھی یہ دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال کیا گیا. جب فتح مکہ ہوا ہے تو اس موقع پر کچھ دیر کے لیے اس بات کی اجازت دی گئی تاکہ قریش کے فتنے کا خاتمہ کر دیا جائے. چنانچہ اللہ کی قائم کردہ اسی حرمت کی وجہ سے یہ اب بھی قیامت تک حرام ہی رہے گا. نہ اس کے کانٹوں والے درخت کاٹے جائیں گے, نہ اس کے شکار کو بگایا جائے گا, نہ اس میں گری ہوئی کوئی چیز اٹھائی جائے گی الا یہ کہ کوئی اسے مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھائے, اور نہ اس کی گھاس کاٹی جائے گی. یہ گویا حرم کے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ سارا حصہ جس کو حرم قرار دیا گیا ہے اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. یہ حرم کا تعارف ہے. اس کے بعد حج و عمرہ کے مقامات میں صفا و مروہ ہیں. یہ دو پہاڑیاں ہیں جو بیت اللہ کے بالکل قریب واقع ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں. سیدنا اسماعیل کی قربانی کا واقعہ انہی میں سے ایک پہاڑی مروہ پر پیش آیا تھا. جو لوگ اس کی تفصیل جاننا چاہیں, چونکہ عام طور پر یہ شہرت ہو گئی ہے کہ قربانی منا میں ہوئی تھی, ایسا نہیں ہے. یعنی سیدنا اسماعیل کی قربانی کا واقعہ یہیں پیش آیا ہے اور یہ قربانی مروہ کے قریب انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی. ہمارے استاذ مولانا حمید الدین فرائی کی بڑی غیر معمولی کتاب ہے رائے الصحیح فی من ہو الذبی. یہ عربی زبان میں انہوں نے لکھی تھی, اس کے بعد اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے, اب اور زبانوں میں بھی ہو گیا ہے. تو جو لوگ اس کو سمجھنا چاہیں وہ اس کو پڑھے. اس میں انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ اصل میں مروہ ہی قربان گاہ ہے, اور قدیم صحیفوں میں بھی اس کا ذکر اسی طریقے سے آیا ہے. جو تصویر سامنے آتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ سیدنا ابراہیم آئے, انہوں نے آ کے اپنے خادموں کو صفا کے پاس ٹھہرایا, اور اس کے بعد ان سے یہ کہا کہ میں یہاں کچھ دیر کے لیے عبادت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, سجدہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے, اور اس کے بعد انہوں نے اسماعیل کو ساتھ لیا, اور جس طریقے میں بتایا گیا کہ قرآن میں جو گفتگو ان کے ساتھ ہوئی, انہوں نے اپنا خواب ان کو بتایا, اور انہوں نے کہا کہ ابا جانا آپ اللہ کے حکم پر عمل کیجئے. تو وہ اسی رستے سے لے کر ان کو گئے جو اب صحیح کا راستہ ہے, یعنی صفا سے اترے اور مروہ کے پیچھے لے گئے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. ان کا خیال تھا کہ وہاں میں قربانی کروں گا, تو یہ واقعہ وہاں پیش آیا. تو اس لحاظ سے یہی اصل قربان گاہ ہے. یہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے, ہماری شریعت سے پہلے, جس طرح معبد بنایا جاتا تھا, کیونکہ قربانی ایک بڑی عبادت تھی تو قربان گاہ بھی بنائی جاتی تھی. تو بیت اللہ معبد ہے, عبادت کی جگہ ہے, اور اس کے پاس مروہ قربان گاہ ہے. تو یہ اصل قربان گاہ ہے جسے لوگوں کی سہولت کے لیے منا تک وسعت دے دی گئی ہے. حضور نے بھی ایک موقع پر یہ فرمایا ہے کہ یہ مروہ قربان گاہ ہے, اور اس کے بعد سارے مکے کی وادیاں, گھاٹیاں اور منا کا پورا علاقہ یہ قربان گاہ قرار دے دیا گیا, تاکہ زیادہ تعداد میں حاجی آتے ہیں تو حرم میں پھر قربانی اگر کی جائے گی تو وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ اس کو صاف ستھرا رکھا جا سکے, تو پھیلا دیا گیا اس کو. اس قربان گاہ کے طواف میں ہر پھیرا صفا سے شروع ہو کر مروہ پر ختم ہوتا ہے. اصطلاح میں اسے صحیح کہتے ہیں, یعنی اس کا جو طواف کیا جاتا ہے اس قربان گاہ کا. اور یہ بھی آیا ہے ہمیشہ سے کہ جس طرح طواف معبد کا ہوتا تھا اسی طریقے سے قربان گاہ کا بھی ہوتا ہے. اس کے بعد منا ہے. دو پہاڑیوں کے درمیان یہ ایک وسیع میدان ہے جس کا فاصلہ مکے سے تقریباً 5 کلومیٹر ہے. 8 ذوالحج کو مکے سے آنے کے بعد اور 10 ذوالحج کو عرفات سے واپس آ کر حجاج یہیں قیام کرتے اور حج کے باقی مناسک پورے کرتے ہیں. یعنی یہ اصل میں وہ وسیع میدان ہے جو دو پہاڑیوں کے درمیان ہے, اور حج کے مناسک کے لیے گویا قیام گاہ کی حیثیت اسی کو حاصل ہوتی ہے. حج کے بارے میں چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ شیطان کے خلاف جنگ کو سمبلائز کرتا ہے, تو اس وجہ سے یہ اصل میں اصل پڑاؤ ہے. اس میدان میں وہ جنگ ہوتی ہے, یہیں جا کے آپ اپنے ڈیرے ڈالتے. عرفات منا سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر, یہ بھی ایک وسیع میدان ہے. اگر آپ ہوائی منظر دیکھیں اوپر سے تو بالکل ایک ہی لائن میں ہے یہ، یعنی پہلے منا ہے، پھر اس کے بعد مزدلفہ ہے، پھر اس کے بعد عرفات ہے. تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بھی ایک وسیع میدان ہے جہاں 9 ذوالحج کو مسلمانوں کا امام خطبہ دیتا اور اس کے بعد حجاج غروب آفتاب تک وقوف کرتے ہیں. یہ پھر معبد کا قائم مقام ہے، یعنی جس طرح قربانی کو، قربانگاہ کو مروہ سے اٹھا کر منا میں لے جایا گیا ہے حج کے لیے تاکہ حرم صاف ستھرا رہے، اسی طرح بہت سے لوگوں کو چونکہ جمع ہونا ہے اور لاکھوں لوگوں کو جمع ہونا ہے تو معبد کو بھی اٹھا کر عرفات میں لے جایا گیا ہے. وہ گویا ایک طرح سے حرم کا قائم مقام ہو جاتا ہے ایک دن کے لیے. تو یہ اس کی صورت ہے. اس کے بعد راستے میں مزدلفہ ہے. منا کے راستے میں یہ ایک دوسرا میدان ہے جہاں عرفات سے واپسی کے بعد حجاج رات گزارتے ہیں. یہ منا اور عرفات کے تقریباً درمیان میں واقع ہے. حدود حرم یہاں سے شروع ہوتے ہیں، وہ جو حرم کے حدود ہیں وہ یہیں سے شروع ہوتے ہیں. اس لیے وہ جو پہاڑی ہے اس کو المشر الحرام کہا ہے قرآن مجید نے، یعنی وہ حدود حرم کے شروع ہونے کی علامت ہے اور قرآن میں اس کا یہی نام آیا ہے. اس کے بعد جمرات ہے. منا کے میدان میں یہ 3 ستون ہیں جنہیں شیطان کی علامت قرار دیا گیا ہے. یعنی یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ یہ پورا کا پورا شیطان کے خلاف اس ابدی جنگ کو بیان کرتا ہے حج، اس کا تمثیلی بیان ہے، گویا اس کو ڈرامٹائز کر دیتا ہے ایک تمثیل کے انداز میں. تو ظاہر ہے کہ تمثیل میں پھر شیطان کی بھی تمثیل کی گئی ہے، تو اس کو 3 جمرات یا ستونوں کی شکل دے دی گئی ہے. ان میں سے ایک ستون سب سے بڑا ہے، اسے جمرہ عقبہ یا جمرۃ الاخرہ کہتے ہیں. دوسرے دو ستون جمرۃ الاولی اور جمرۃ الوسطی کے نام سے موسوم ہے. عرفات سے واپس آ کر حجاج انہی ستونوں پر سنگباری کرتے ہیں، یعنی یہی ہیں جہاں پر گویا حج اپنے کلمینیشن پر آخری مقام پر پہنچ جاتا ہے. یہ تو ان مقامات کا تعارف ہے جن مقامات میں ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور چونکہ ان مقامات کی یہ خاص حیثیت قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ یہ شاعر اللہ ہے. قرآن مجید نے صفا مروہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ گویا اللہ کے شاعر ہیں. اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ شاعر شعرا کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے علامت، نشان. تو گویا یہ مقامات بھی بڑی بڑی حقیقتوں کی علامت قرار دے دیے گئے ہیں. اور یہ کسی حقیقت کو علامت میں بیان کرنا در حقیقت اس کی یاد کو قائم رکھنے کا سب سے غیر معمولی طریقہ ہے. تو شیطان کے خلاف یوں تو ہم ساری زندگی میں جو جنگ کرنا ہے وہ شیطانی کے خلاف جنگ ہے، یعنی ایک طرف وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہے. تو اسی میں کھڑے ہو کر لوگ اصل میں یہ ساری جنگ زندگی میں جاری کر رہے ہیں. اس کو یاد رکھنے کے لیے اور متنبع کرنے کے لیے حج کی عبادت میں اس کو سمبلائز کر دیا جاتا ہے، گویا وہ علامتی اظہار کی صورت اختیار کر لیتی ہے. تو ان مقامات کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شاعر قرار دیا ہے، اس وجہ سے قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی تعظیم انسان کے دل میں ہونی چاہیے. یعنی اور یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص ان شاعر کا احترام کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کو اللہ کے شاعر سمجھتا ہے اور ان کے بارے میں بے حرمتی کا طریقہ اختیار نہیں کرتا تو یہ تقوی کی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حدود کو پہچاننے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سارے نظام کے سامنے سرنگوں کرنے کے جذبے اور دائیے کی نمائندگی کرتی ہے. تو اس وجہ سے ان مقامات کی یہ غیر معمولی اہمیت ہر مسلمان کے ذہن میں واضح رہنی چاہیے. ان کا اسی وجہ سے تعارف کرا دیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم رہے کہ یہ وہ جگہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عبادت کے لیے مقرر کیا ہے. اور چونکہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں، ان کو ایک علامت قرار دیا گیا ہے، لہٰذا ان کی عظمت، ان کی حرمت ہر مسلمان کے نزدیک ایک بالکل قطعی بات ہونی چاہیے. اور اسی میں تقویٰ ہے اور اسی میں خدا خوفی ہے اور اسی میں اللہ کے ساتھ محبت ہے کہ جن جگہوں کو اس نے اپنی حرمتوں میں شامل کیا ہے اور جن کو اس نے اپنے شاعر قرار دیا ہے ان کے لیے ہمارے دل میں بھی ویسے ہی احترام کے جذبات رہے. اس کے بعد اب ہم اگلی نشست میں یہ دیکھیں گے کہ حج و عمرہ کے لیے شریعت میں طریقہ کیا مقرر کیا گیا، یعنی وہ کیا طریقہ ہے جس کے مطابق عمرہ کرنا چاہیے، وہ کیا طریقہ ہے جس کے مطابق حج کرنا چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یہ بھی آپ نے بیان کے دوران ایک حدیث کا بھی ایک ریفرنس دیا تھا جس میں حرم میں کسی بھی چیز کو ہٹانے یا اس کو نقصان پہنچانے کی ممانعت بڑی سختی سے آئی ہے. تو یہ جو ابھی ہم اپنے مطلب لائف ٹائم میں دیکھتے آئے ہیں جو ایکسپینشنز اور اس کی ری ڈیزائننگ اور پھر اس کا بالکل شکل بدل دی گئی اور آج کل کا جو مٹیریل میں جس طریقے سے استعمال کیا گیا تو اس میں تو ظاہر بات ہے یہ ساری کی ساری ہدایات جو ہے ان کو وائلیٹ کیا گیا ہے تو یہ سب ممکن تھا. تو اس حساب سے کیا اس چیز کے پیچھے کیا یہ فلسفہ تھا کہ اس کو اسی اپنی پرسٹائن پیورٹی میں پرزرو کر دیا جائے اور نہ اس میں کوئی اضافے اس قسم کے کیے جائیں یا آرکیٹیکچر اور یہ جو بعد میں نمود کا پہلو جس میں زیادہ آ رہا ہے ان چیزوں کی طرف اس کا اشارہ تھا اس کا جو انڈر لائن فلاسفی جو ہے اس کی، یا یہ کہ سہولت کے لیے ان چیزوں کی اجازت تھی اور یہ استثناء کے اس میں حکم میں آ گئی؟
تمدنی ضرورتوں کے لیے آپ گھر بناتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں تو اس میں تو ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. چنانچہ حضور سے بھی لوگوں نے اسی موقع پر یہ پوچھ لیا تھا. روکنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کی چیزیں ہیں ویسے ہی قائم رہے. روکنے کی وجہ لوگوں کے اوپر اس بات کو واضح کرنا ہے کہ یہ تم ایک ایسی بارگاہ میں آ گئے ہو جہاں کسی چیز کو تمہیں نقصان نہیں پہنچانا.